سامعین، حضرت آیت اللہ الاسمہ سید علی خامنائی نے علاقے کی پیش رفت کے حوالے سے ایک اور نقطہ بیان کرتے ہوئے سہونی عناصر کی فتح کے ڈھونگ، نعرے بازی اور تکبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سہونی عناصر فاتح ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، فاتح لوگوں کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہیں، بے جا بولتے ہیں اور بکواس و بیہودہ نعرے لگاتے ہیں۔ اے بدبختو، تم کہاں جیت گئے؟ کیا تم نے غزہ میں فتح حاصل کی؟ تم نے غزہ میں 46,000 سے زائد افراد کو، کہ جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، تم نے بم مار کر قتل کر دیا، لیکن اب تک ایک بھی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ کیا تم نے حماس کو ختم کر دیا؟ کیا تم نے غزہ میں اپنے قیدیوں کو آزاد کرایا؟ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ تم نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو تباہ کر دیں گے، تم نے حزب اللہ کے عظیم رہنما سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود تم حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے۔ حزب اللہ اب بھی زندہ ہے، فلسطین کی مقاومت زندہ ہے، حماس زندہ ہے، جہاد زندہ ہے، تم فاتح نہیں ہو بلکہ تم شکست خوردہ ہو۔ ٹھیک ہے کہ شام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں تھا، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا، کوئی بھی سپاہی یا کوئی بھی ایک بندوق تمہارے سامنے نہیں تھی، لہذا تم ٹینکوں اور فوجی ساز و سامان کے ساتھ چند کلومیٹر در اندازی کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ فتح و کامرانی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ کوئی فتح نہیں ہے بلکہ شام کے بہادر اور غیور جوان تمہیں شام سے ضرور نکال باہر کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمن کی نفسیاتی اور پروپیگنڈا جنگ کو جاری رکھنے کے حوالے سے فرمایا، تم نے مختلف ذرائع ابلاغ میں پروپیگنڈا کیا اور نہایت ہی ڈھٹائی سے کہتے ہو کہ اسلامی جمہوریہ نے خطے میں اپنی پراکسی کھو دی ہے۔ یہ ایک اور غلطی ہے، اسلامی جمہوریہ کے پاس کوئی پراکسی نہیں ہے، یمن اپنی ایمان کی طاقت پر لڑ رہا ہے، حزب اللہ جنگ میں مصروف ہے کیونکہ ایمان کی طاقت اسے لڑنے پر مجبور کرتی ہے، حماس اور جہاد لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ انہیں اس کام کے انجام دینے کی جانب راغب کر رہا ہے۔ اگر ہم ایک دن ایسا کرنا چاہیں گے تو ہمیں کسی پراکسی فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یمن، عراق، لبنان، فلسطین میں با ایمان افراد موجود ہیں اور انشاءاللہ عنقریب میں بھی موجود ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے ملک اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے ظالم سے لڑ رہے ہیں، ظالم صہیونیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم خطے سے اس غاصب حکومت کو ختم کر دیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان الفاظ کو سیاسی بیان نہیں بلکہ ٹھوس اور تجربہ کار حقائق قرار دیا اور لبنان کے 60 کی دہائی کے افراتفری اور خانہ جنگیوں سے حزب اللہ کے مضبوط اور باوقار گروہ کے ابھرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حزب اللہ لبنان ایک باوقار مضبوط اور مستحکم جماعت ہے جو 60 کی دہائی میں لبنان میں بدامنی سے ابھری ہے۔ وہاں کے عوام اور پورا خطہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہاں کے عوام کے درمیان خانہ جنگی، بدامنی، عدم تحفظ اور خطرے کے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ ایسے عالم میں حزب اللہ تحریک وجود میں آئی۔ اس سے پہلے ہمارے عزیز شہید سید حسن نصر اللہ، شہید عباس موسوی اور بہت سے افراد تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت سے تحریک حزب اللہ کمزور نہیں ہوئی اور آج بھی ایسا ہی ہے اور کل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو یہ جماعت ہمیشہ ترقی کی راہ پر پوری قدرت و طاقت سے گامزن رہے گی، کیونکہ جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پر ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ عملی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سید علی خامنہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اس بات میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکہ اور صہیونیوں کے مشترکہ منصوبے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ شام کی ایک پڑوسی حکومت نے اس سلسلے میں واضح رول ادا کیا ہے اور اس وقت بھی کر رہی ہے اور اسے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن سازش کا اصل ذمہ دار اور اصل منصوبہ امریکہ اور صہیونی حکومت میں تیار کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے حساب سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسے شواہد ہیں جن کے بعد انسان کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم کی مدد سے مزاحمتی فرنٹ پہلے سے زیادہ علاقے میں پھیل جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دے کر مزاحمت کی خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ آپ مزاحمتی محاذ پر جتنا زیادہ دباؤ ڈالیں گے یہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، جتنے زیادہ جرائم کریں گے اتنا ہی زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی، اس کے خلاف جتنی جنگ کریں گے وہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم کی مدد سے مزاحمتی فرنٹ پہلے سے زیادہ علاقے میں پھیل جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے واضح کیا کہ مزاحمت کے معانی سے نابلد اور بے خبر تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ مزاحمت کمزور ہو گئی ہے، اسلامی جمہوریہ ایران بھی کمزور ہو جائے گا، لیکن میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایران مضبوط اور طاقتور ہے اور اس سے زیادہ طاقتور بھی ہوگا۔ آپ نے شام میں حملہ آوروں کی صورتحال واضح کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً یہ جو حملہ آور ہیں ان کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ ہر ایک کا اپنا الگ مقصد ہے، ان کے مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کچھ شمالی یا جنوبی شام سے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ علاقے میں اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، ان کے مقاصد یہ ہیں، لیکن وقت یہ ثابت کرے گا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شام کے مقبوضہ علاقے شام کے غیرت مند نوجوانوں کے ہاتھوں آزاد ہوں گے، اس میں شک نہ کریں، یہ ضرور ہوگا۔ امریکہ کے قدم مضبوط نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد سے امریکہ کو بھی مزاحمتی فرنٹ کے ذریعے علاقے سے نکال باہر کیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے داعش کے فتنے کے دور میں ایران کی شام میں موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی دو وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک مقدس مقامات کا تحفظ اور دوسری سیکیورٹی تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو قوم اپنے گھر کے دروازے پر دشمن سے ٹکراتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، اس لیے دشمن کو گھر تک نہ پہنچنے دو۔ اس لیے ہمارے فوجی گئے، ہمارے بڑے بڑے جنرل گئے، ہمارے عزیز شہید سلیمانی اور ان کے دوست اور ساتھی گئے۔ ان لوگوں نے نوجوانوں کو عراق میں بھی اور شام میں بھی منظم کیا، پہلے عراق میں اور پھر شام میں انہیں منظم کیا، انہیں مسلح کیا۔ ان کے نوجوانوں کو وہ داعش کے سامنے ڈٹ گئے، انہوں نے داعش کی کمر توڑ دی اور اس کے سامنے فاتح رہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شام اور عراق میں ایران کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا، شام و عراق میں ہماری فوجی موجودگی فوجی مشیروں کی سطح پر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج وہاں لے جائیں جو ان ملکوں کی فوجوں کا رول ادا کریں۔ ہمارے فوجی جو کر سکتے ہیں انہوں نے وہ کیا، ان کا کام مشورے کا تھا۔ مشورے کا کیا مطلب؟ مشورہ یعنی سینٹرل اور اہم ہیڈ کوارٹر بنانا، حکمت عملی تیار کرنا اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں جانا، لیکن سب سے اہم کام وہاں کے نوجوانوں کو منظم کرنا تھا۔ البتہ ہمارے نوجوان بھی، ہمارے رضاکار بھی بڑی بیتابی اور شوق و اصرار کے ساتھ وہاں گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مزید فرمایا کہ جب مزاحمت اور ڈٹ جانے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ آج شام جن مسائل میں گرفتار ہو رہا ہے، جس کے بارے میں خدا ہی جانتا ہے کہ کب تک جاری رہے گا اور کب شام کے نوجوان میدان میں آ کر اس کا سلسلہ روکیں گے، وہ سب اس کمزوری کی وجہ سے ہے جو وہاں دکھائی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کئی مہینے پہلے سے ہی شام کو خبردار کر دیا گیا تھا، کہا، اس معاملے کا ایک سبق دشمن سے غفلت ہے۔ ہاں، اس واقعے میں دشمن نے بہت تیزی سے کام کیا، لیکن انہیں واقعے سے قبل ہی سمجھ جانا تھا کہ دشمن یہی کرے گا اور تیزی سے اپنا کام کرے گا۔ ہم نے ان کی مدد کی تھی، ہماری خفیہ ایجنسیاں کئی مہینوں سے شام کے حکام کو خبردار کر رہی تھی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سب کچھ اعلی حکام تک پہنچ رہا تھا یا نہیں، بس وہی بیچ میں ہی کہیں گم ہو جا رہا تھا، لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے انہیں بتایا تھا۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر سے ایک کے بعد ایک رپورٹ بھیجی جا رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کبھی کسی کو بھی دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دشمن کو کمزور سمجھنا چاہیے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بے وفائی ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔ حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ، تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے کامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
حاضر ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی حاضر ہوں خام دائی
باندھو پہلے وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ قسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خام نائی حاضر ہوں خام نائی حاضر ہوں خام نائی
آئے میں گر علم کے آ جائے سارا عالم زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کا مرہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دہرائیں گے مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دین خدا پہ کامل مشکل اگر کڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر گھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کربو بلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی 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 حاضر ہوں خامنائی
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین پروگراموں کے حوالے سے اپنی تنقیدیں اور مفید باتوں سے ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں گے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔ پروگرام سنتے رہیے اور اپنی تنقیدوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. شہید قاسم سلیمانی نے مقاومت کو خطے اور عالمی سطح پر مؤثر قوت بنا دیا ہے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت, ایک سال سے کم عمر کے 800 سے زائد بچے شہید ہو گئے. غزہ میں خون جماعتی سردی میں بارش, خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید. اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں. یمن پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے کشیدگی بڑھے گی روس. یمنی فوج کے میزائل حملے, بن گورین ایئرپورٹ معطل, سہنی فرار. اور طوفان الاقصی کے اثرات سے 13,000 سے زائد سہنی وزارت جنگ کے خصوصی طبی شعبے میں داخل. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا اخبار. جسارت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. اگر لیڈرشپ نے اجازت دی تو سیاست کو ضرور خیر آباد کہہ دوں گا خواجہ آصف. امید ہے کہ مذاکراتی کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی, چیئرمین پی ٹی آئی. شام, ہتھیاروں کے ڈیپو میں دھماکے, 11 افراد ہلاک. جارجیا, یورپی یونین کے مخالفت نے عہدہ سنبھال لیا. سنی علماء کونسل کا قرم معاہدے پر دونوں فریقین سے عمل درآمد کا مطالبہ. زرداری اور شریف خاندانوں کا سیاسی خاتمہ قریب ہے, شیخ وقاص. اور اب اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر. عمران موجودہ نظام قبول کر لے تو گھر پر نظر بندی آپشن مل سکتا ہے. جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک پول کے وارنٹ گرفتاری جاری. انتشار کی سیاست نہیں کی, نون لیگ نے سیاست قربان کر کے ترقی کو ترجیح دی, وزیر اعظم. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مثبت اقدامات کیے, وزیر اعلیٰ سندھ. اور سال 2024 پاکستان کے لیے مثبت معاشی اشاریہ سے عبارت رہا. اور سامعین, اخبار جسارت نے اداریہ تحریر کیا, عنوان ہے فلسطینیوں کے دکھ کو فراموش نہ کیجیے. اخبار لکھتا ہے نہتے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد میں ہونے والے عظیم الشان غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے مظالم امریکی پشپناہی میں جاری ہیں, لیکن عالمی ضمیر امت مسلمہ اس قتل عام پر خاموش ہے. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. غزہ میں ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. نتن یاہو دہشت گرد امریکہ کے تعاون سے فلسطین میں کھلی دہشت گردی کر رہا ہے. اللہ نے توفیق دی کہ ہم مظلوموں کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں, جبکہ لوگ خاموش ہو کر جابروں کا ساتھ دے رہے ہیں. حماس دہشت گرد نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے جہاد کر رہا ہے. حماس ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. پاکستان کے عوام ہمیشہ اہل فلسطین کا ساتھ رہے ہیں, اور ان مصائب اور پریشانیوں میں بھی 25 کروڑ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. حکومت حماس کو تسلیم کرے اور اسلام آباد میں حماس کا دفتر کھولا جائے. فلسطین کے بچوں کو تعلیم دی جائے. سفارتی محاذ پر اسرائیل کو تنہا کرنے کا بیڑا خود اٹھانا ہوگا. اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. جب تک امریکی غلامی سے چھٹکارا نہیں پائیں گے, ملک ترقی نہیں کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے نہتے عوام پر اسرائیل کی بے بنیاد بمباری کی وجہ سے آج پوری دنیا کے مسلمان اور انسانیت کا غم محسوس کرنے والے درد مند دل رکھنے والے افراد مضطرب, پریشان, سراسیمے اور دل گرفتہ ہیں. ان مظالم پر دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی سراپا احتجاج ہیں. یورپی عوام اور طلبہ کو لاکھوں کی تعداد پر سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, مگر عالمی برادری, امریکہ, اس کے اتحادی ٹس سے مس نہیں اور ہونے کو تیار نہیں. غزہ میں آتش و آہن کی جو بارش کی جا رہی ہے, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نتیجے میں کم از کم 46,000 افراد شہید اور 1,00,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. پیدرپے بمباری کے نتیجے میں 365 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا انسانوں سے بھرا پورا شہر غزہ بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر نومبر 2024 تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر 85,000 ٹن سے زائد بارود سے بمباری کی، اور یہ مقدار دوسری عالمی جنگ کے دوران کی جانے والی بمباری میں استعمال ہونے والے بارودی مواد سے زیادہ ہے۔ جولائی 2024 کے اوائل تک اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا تھا کہ غزہ میں انفراسٹرکچر کی تباہی سے 40 ملین ٹن سے زیادہ ملبہ جمع ہو چکا، یعنی غزہ میں فی مربع میٹر زمین پر 115 کلو گرام ملبہ پڑا ہوا۔ اقوام متحدہ نے تخمینہ لگایا کہ اس ملبے کو صاف کرنے میں 15 سال سے زیادہ وقت اور $500 ملین لاگت آ سکتی ہے۔ ستمبر 2024 تک اقوام متحدہ کا تخمینہ تھا کہ غزہ کی تقریباً 21 لاکھ آبادی میں سے 90% بے گھر ہو چکے ہیں۔ مسلسل بمباری کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ موسم کی سختی اس پر متضاد ہے۔ اسرائیل کے حالیہ حملے کے نتیجے میں غزہ کا کمال ادوان اسپتال بھی بند ہو گیا ہے، جو زخمی افراد کے علاج معالجے کا واحد ٹھکانہ تھا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے ہندوستان ایکسپریس نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کے بند سے ریل سڑک ٹریفک ٹھپ۔ دہلی کے پجاریوں گرنتیوں کے لیے 18,000 ماہانہ اعزازیے کا اعلان۔ کیرلا کو منی پاکستان کہنے پر نتیش رائے نے کے خلاف کانگریس میں شدید غصہ۔ بہار میں بی پی ایس سی امیدواروں کی حمایت میں مختلف طلبہ تنظیموں کا مظاہرہ۔ کھڑگے پرینکا نے بی ایس پی امیدواروں پر لاٹھی چارج کی مذمت کی۔ جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان اگر کاشی اور متھرا پر دعویٰ تر کر دیں تو ہر مسجد کے نیچے شیولنگ کی تلاش بند کر دیں گے وی ایچ پی۔ بی جے پی نے یو پی کو بنایا بے روزگار پردیش، اخلیش۔ اور اخبار قومی تنظیم نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے، وزیر اعلیٰ نے 3 نئی یونیورسٹیوں کی عمارتوں کی تعمیر کا کیا افتتاح۔ جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا ضروری، راجناتھ سنگھ۔ سیتارمن نے صنعت کاروں کے ساتھ پری بجٹ پر کی بات چیت۔ دہلی میں 5ویں سورداس مہوتسو کا انعقاد۔ شمالی غزہ سے اسرائیل کی طرف 5 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی آبادکاروں کے مسجد اقصی پر دھاوے کی مذمت کہتے ہیں سعودی عرب۔ شام میں 4 اجتماعی قبریں دریافت، نامعلوم لاشیں برآمد۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ لکھا، عنوان ہے، لاٹھی چارج اور سیاست۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں طلبہ پر کیے گئے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کے استعمال پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن پولیس کی اس کاروائی پر نہ صرف یہ کہ ناراض ہے بلکہ حکمراں اتحاد کو کٹہرے میں بھی کھڑا کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ شدت کی سردی بھی بہار کی سیاست کا گرم ہونا ان معنوں میں اہم ہے کہ طلبہ اپنے مطالبات سے قدم بھی پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ حکام کو ہی جھکنے پر مجبور کیا جائے، مطالبات منوائے جائیں۔ طلبہ اس وجہ سے سرگرم احتجاج کا حصہ بنے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بہار پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقد ہونے والے مشترکہ مسابقتی امتحان کے ابتدائی مراحل کے امتحان رد کر دیے جائیں اور 9 اگزام لیے جائیں۔ دراصل 13 دسمبر کو بہار پبلک سروس کمیشن نے 900 عہدوں کو پر کرنے کے لیے مسابقتی امتحان کا انعقاد کیا تھا۔ اس طرح دوران پٹنہ کے ایک امتحان گاہ سے پرچہ لیک کی شکایت موصول ہونے کے بعد اس سینٹر کے امتحان کو رد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ پرچہ لیک نہیں ہوا تھا، بلکہ مذکورہ انتخابی مرکز میں امتحان کی شروعات سے عین قبل قصداً ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس دوران بعض طلبہ نے کمرے سے زبردستی باہر نکل کر سوال نامے امتحان مرکز کے احاطے سے باہر اپنے ساتھیوں کو فراہم کرایا۔ اس طرح جان بوجھ کر پرچہ لیک کیا گیا، پھر صورتحال کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہرچند کے مذکورہ واقعے کے بعد اس سینٹر کے امتحان کو رد کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹر کا دوبارہ امتحان منعقد کیا جائے، لیکن بی پی ایس سی کا یہ فیصلہ طلبہ کو راس نہیں آیا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ بی پی ایس سی کے اس امتحان کو منسوخ کیا جائے اور تمام مراکز کے امتحان پھر لیے جائیں۔ ابتدا میں طلبہ نے اپنے مطالبات تو ظاہر کیے لیکن احتجاجاً عملاً کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن جب حکومت اور بی پی ایس سی نے طلبہ کی مانگ نہیں مانی تو اس امتحان میں شریک ہونے والے طلبہ احتجاج پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی ایک سینٹر کے امتحان کو رد کرتے ہوئے امتحان میں شفافیت کا ڈھونگ نہ رچائے بلکہ مراکز کے امتحانات منسوخ کے جائیں اور سنو بی پی ایس سی کے امتحان منعقد ہوں۔ حکومت اور بہار پبلک سروس کمیشن کے ذمہ داروں نے طلبہ کے مطالبے کو جب سننا گوارا نہیں کیا تو آخر کار ناراض طلبہ نے احتجاج کو طول دینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے بہار کے طلبہ پٹنہ کی سڑکوں پر احتجاج درج کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ پورم نے احتجاج، حالانکہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی ناانصافی کے خلاف صدا احتجاج بلند کرے اور اپنی مانگ کو حکومت کے سامنے رکھے، لیکن یہاں صورتحال یکسر مختلف نظر آئی۔ جب پورے بہار کے طلبہ پٹنہ میں جمع ہو گئے اور انہوں نے گاندھی میدان میں اپنی تقریب منعقد کرنے کی کوشش کی تو پہلے حکام کے ذریعے انہیں یہ کہتے ہوئے روکنے کی کوشش ہوئی کہ انہوں نے ایسی کسی تقریب کے انعقاد کی اجازت نہیں طلب کیا ہے، اور پھر خاص بات یہ رہی کہ طلبہ کے احتجاج کو سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی، اور اس ضمن میں جن سوراج پارٹی کے کنوینر پر پرشانت کشور اور ان کی جماعت کے بعد دوسرے ذمہ داروں کا رول حکام کی نظر میں قابل مواخذہ بن گیا۔ ایسی اطلاعات ہے کہ پرشانت کشور اور ان کی جماعت کے کئی ذمہ داران احتجاج میں شامل ہوئے، انہوں نے طلبہ کی تحریک کی قیادت سنبھالنے کی بھی کوشش کی۔ بعض ایسی خبریں بھی میڈیا میں گردش کر رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن سوراج پارٹی کے کنوینر نے طلبہ کو پہلے اشتہار دیا اور انہیں اس بات کے لیے ورغلایا کہ وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے حوالے سے سختی کا مظاہرہ کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا پروگرام آئیے فارسی
بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے فارسی میں آپ کو کچھ جملے بنانا سکھائے تھے، اور جملوں میں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے ساتھ ساتھ صفت کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا، اور گفتگو کے ضمن میں ہم نے ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کی جمع سے بھی آپ کو آشنا کیا تھا۔ اب اس یادواری کے ساتھ آئیے آج کے سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو کچھ الفاظ اور ان کے معنی بھی نوٹ کرائے تھے۔ جن الفاظ اور ان کی معنی سے ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں آشنا کیا تھا وہ ایسے الفاظ اور معنی تھے کہ جن کی آپ کو ایران کے سفر کے دوران ضرورت پیش آ سکتی ہے، جیسے
گزرنامے، گزرنامے،
جی گزرنامے یا گزرنامہ، پاسپورٹ،
عکس، عکس،
عکس، فوٹو،
پوشے، پوشے،
پوشے، فائل کور یا فائل،
اتاق، اتاق،
اتاق، کمرہ،
کیف، کیف،
کیف، پرس۔ اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں، آپ انہیں نوٹ کیجئے اور دیگر الفاظ کی مدد سے مزید جملے بنانے کی آپ تمرین کیجئے تاکہ آپ کے اندر فارسی بول چال کی استعداد بڑھے۔
گزارنامه، گذرنامه من.
گذرنامه من یعنی میرا پاسپورٹ. اب اس سے مکمل جملہ بناتے ہیں.
این گذرنامه من است.
یہ میرا پاسپورٹ ہے. این گذرنامه من است.
عکس شما.
عکس شما آپ کا فوٹو. مکمل جملہ سنیے.
عکس شما کجاست؟
عکس شما کجاست؟ آپ کا فوٹو کہاں ہے؟
پوشه او.
پوشه او اس کی فائل یا اس کا فائل کور.
این پوشه اوست. این پوشه اوست.
این پوشه اوست. یہ اس کی فائل ہے یا یہ اس کا فائل کور ہے.
اتاق تو.
اتاق تو تیرا کمرہ.
این اتاق توست.
این اتاق توست. یہ تیرا کمرہ ہے یا تمہارا کمرہ ہے.
کیف شما.
کیف شما تمہارا پرس. مکمل جملہ سنیے.
آیا این کیف شماست؟
آیا این کیف شماست؟ یہاں یہ سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ دوبارہ سنیے اسے.
این کیف شماست؟
یہ آپ کا پرس ہے. اب اسے سوالی انداز میں سنیے.
آیا این کیف شماست؟
جی یہاں پر یہ سوالیہ بنایا گیا ہے جملہ. کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ سامن جو جملے آپ نے نوٹ کیے ان جملوں میں ہم نے کچھ ضمائر استعمال کی ہیں اور وہ ہیں من تو شما اور او. ان کی تکرار کے ساتھ آپ کو ان کے ادائیگی کے طریقے سے بھی ہم نے آشنا کیا ہے. امید ہے کہ آپ اب تک کے اسباق میں بیان کیے گئے الفاظ اور معنی کو ذہن میں رکھ کر مزید جملے بنائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. صدر مملکت کی جانب سے نئے اسی سال کی مبارکباد. نئے اسی سال کے موقع پر ظلم و تشدد، جنگ اور نسل کشی کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کی امید. امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا پر فضائی حملے کیے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے الزامات بے بنیاد. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا بیان. پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ کا بیان. پیپل پارٹی نے دھرنے کے پرام شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئے عیسوی سال کی آمد کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ نیا سال ہر طرح کے ظلم و ستم، جہریت، تشدد اور نسل کشی کے خاتمے کا سال قرار پائے گا۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان نے ایک پیغام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نئے سال کا جشن منانے والے ممالک کے رہنماؤں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نور اور رحمت تھے، جن کی تعلیمات کا محور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح انسانی معاشروں میں امن، اخلاق اور ناانصافیوں کے خاتمے پر استوار تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں نئے عیسوی سال کے موقع پر ظلم و تشدد، جنگ اور نسل کشی کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کی امید ظاہر کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے عائد کیے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئرمین کو لکھے گئے خط میں وضاحت کی کہ ایران کا یمن کے بحران کے حوالے سے موقف ہمیشہ سیاسی حل کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ ایران نے 2015 میں شروع ہونے والے اس تنازع کے آغاز سے ہی جامع جنگ بندی، مذاکرات اور امن کے عمل کی حمایت کی ہے۔ ایروانی نے اپنے خط میں کہا کہ ایران بین الاقوامی شپنگ لائنز کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے الزامات بے بنیاد اور خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ صہیونی حکومت ہے جو ہمیشہ اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ یہ غاصب حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات اور تخریبی سرگرمیوں کی ذمہ داری ایران پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ ایران ایک ذمہ دار رکن ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرتا ہے اور کبھی بھی ایسے اقدامات میں ملوث نہیں رہا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہو۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنع پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ان حملوں میں صنع کے 6 علاقوں پر بمباری کی گئی، ان میں سے ایک حملہ یمنی مسلح افواج کے پہلے آرمڈ ڈویژن کے سابق ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا۔ المیادین نے ایک رپورٹ میں کہا کہ یہ فضائی حملے امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے کیے۔ اس سلسلے میں المیادین کی رپورٹر نے کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنع پر امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی پروازیں انجام پائی ہیں۔ یمن کے انصار اللہ سے وابستہ میڈیا کے مطابق اس حملے میں صنع میں ایک کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے ایک بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اسرائیل نے کیے ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما حزام الاسد نے صنع پر نئے امریکی اور برطانوی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کی مدد جاری رکھیں گے اور حملوں میں شدت کے باوجود ان کو مہلک نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس سے قبل یمنی فوج نے قابض اسرائیل اور امریکہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور غاصب سے انہیں فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یمنی میزائل سے انہیں دفاعی سسٹم کو عبور کرتے ہوئے آسانی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دریاسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملکی کارروائیاں غزہ میں صہیونی وحشیانہ جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن کے انصار اللہ کے نائب سربراہ نصر الدین عامر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملکی کارروائیاں غزہ میں غاصب حکومت کے جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن نے متعدد ڈرونز اور کروز میزائل کے ذریعے امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے روس کے نمائندے نے یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نبزیہ نے کہا کہ صنع سمیت یمن کے مختلف شہروں پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں درنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چال سے کئی مظاہرین گرفتار اور زخمی ہوئے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 6 روز سے دیے جانے والے پرامن دھرنے پر پولیس نے حملہ کیا۔ کراچی کے علاقے نمائش چرنگی اور رضویہ پر پراچنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہوگی جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور مظاہرین آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ ادھر پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر جعفری نے سندھ کے تمام اضلاع میں دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے شرکا اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوران احتجاج عام شہریوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دھرنے کے پرام شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ نہتے شہریوں پر دھاوا بول کر پیپل پارٹی نے اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری فکر اور اقدار کو پامال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپل پارٹی کی قیادت کو جمہوریت سے آمریت کا 56 سالہ سفر مبارک ہو۔ پی پی لیڈرشپ ماضی میں جھانک لے کہ عام لوگوں پر آمرانہ انداز حکومت کس کا وتیرہ رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے بین الحکومتی تجارتی لین دین کے ایکٹ کے تحت سعودی عرب کو 540 ملین ڈالر، تقریباً 1,50,28 کروڑ پاکستانی روپے کے ریکوڈک منصوبے کے 15% شیئرز فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ایک سینئر عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سعودی عرب 2 اقساط میں ادائیگی کرے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کو اس پروجیکٹ میں 10% شیئر ملیں گے، جس کے لیے وہ پاکستان کو 330 ملین ڈالرز ادا کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں 5% شیئرز فروخت کیے جائیں گے، جس سے پاکستان کو 210 ملین ڈالرز ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ لین دین کے لیے تمام ضروری رسمی کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا اور 330 ملین ڈالر کی پہلی قسط ابتدائی 10% شیئرز کی منتقلی کے فوراً بعد متوقع ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا عکاس ہے۔ ریکوڈک کان سے 15% شیئر خریدنے کے علاوہ سعودی فنڈ برائے ترقی نے بلوچستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 150 ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مزید بران سعودی عرب نے چاغی میں معدنیات کی تلاش میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے، جہاں ریکوڈک واقع ہے۔ ریکوڈک مائن بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک ٹاؤن کے قریب واقع ہے۔ ریکوڈک دنیا میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے، جہاں سونے اور تانبے کے 5.9 ارب ٹن ذخائر موجود ہیں۔ ہندوستان کے کسانوں کا اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور انہوں نے پنجاب بند کے بعد گریٹر نوائیڈا کی 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل سے متعلق مہاپنجائت کا انعقاد کیا۔ ہندوستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گریٹر نوائیڈا کی 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل پر منعقدہ مہاپنجائت میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے شرکت کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مہاپنجائت کے دوران راکیش ٹکیٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ پولیس فورس کا استعمال کرتی ہے، لیکن مسائل کا حل بات چیت سے ہوتا ہے۔ گفت و شنید کے بعد فیصلہ ہوا کہ 7 جنوری کو ایک اہم میٹنگ ہوگی، جس میں کسانوں کے تمام مسائل پر تفصیل سے غور کیا جائے گا۔ سابق عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ پر حشد الشعبی کو تحلیل کرنے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق سابق عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے عراقی عوامی رضاکار فوس الحشد الشعبی کو ملک کا سرکاری ادارہ قرار دیا جو ریاست کے سربراہ وزیراعظم کی براہ راست نگرانی میں کردار ادا کرتا ہے، لہذا اس ادارے پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی عوامل موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے کبھی بھی شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ لبنان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سنی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے بعد لبنان کا محاصرہ کیا جائے گا، شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مسئلہ فلسطین کمزور ہو جائے گا اور اردن کے لیے بھی خطرات بڑھیں گے۔ ترکیہ اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھے گا اور امارات، مصر اور سعودی عرب جیسے عرب ممالک کو بھی ممکنہ بحران کا سامنا ہوگا، اور یہ سب صہیونی سازش کا حصہ ہیں۔ ادھر عراق کی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے رکن خالد السرائی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت کی جانب سے امریکی سربراہی میں غیر ملکی تادی افواج کی ملک میں موجودگی میں توسیع کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض امریکی اور دیگر ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ عراقی حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی تادی افواج بغداد میں اپنے قیام کو بڑھائیں، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ بغداد غیر ملکی تادی افواج کے قیام کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ خالد السرائی نے کہا کہ عراق بین الاقوامی اتحاد و فورسز کی ملک میں موجودگی کے خاتمے کے ٹائم ٹیبل پر اصرار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز تازہ ترین علاقائی صورتحال میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں، اس لحاظ سے عراق کو غیر ملکی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں۔ واضح ہے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب عراقی وزیراعظم کے ترجمان باسم العوادی نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں عراقی حکومت نے اعلی سطحی کمیٹیوں کے اجلاس میں ایک معاہدہ بھی ترتیب دیا ہے جس کا عنوان اتحادی افواج کی موجودگی کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالات و سیاسی دباؤ سے قطع نظر یہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فریقین اس سے مطمئن ہے اور امریکہ نے بھی اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ 25 ستمبر 2025 تک مکمل ہوگا، جبکہ باقی ماندہ افواج 2026 میں مکمل طور پر عراق سے نکل جائیں گی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ عراقی عہدیداروں نے اب تک متعدد بار امریکی حکام کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے معاہدے کی خبر دی، تاہم امریکی ہمیشہ اس موقع پر خاموشی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دینے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے کمشنر فلپ لازینی نے غزہ کی پٹی میں ہونے والے صہیونی حملوں کی رپورٹ جاری کی ہے۔ لازینی نے کہا کہ غزہ پر مسلط شدہ جنگ کے بعد سے اب تک انروا کے 258 کارکن جاں بحق ہو چکے ہیں، 20 کے قریب کارکن اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ جنگ کے آغاز سے ہمارے ادارے کے زیر استعمال تقریباً 250 عمارتیں صہیونی حملوں کا شکار ہوئیں، 2/3 سے زیادہ وہ عمارتیں یا تو خراب ہو چکی ہیں یا نابود، کے جنہیں ہم جنگ سے پہلے بچوں کے اسکولوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان عمارتوں میں پناہ لینے والے کم از کم 745 افراد اسرائیلی بمباری کا نوالہ بن گئے، جبکہ 2,200 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلپ لازینی نے کہا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور تمام قیدیوں کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے تاکہ سردیوں کے موسم کا ضروری سامان اور انسانی امداد وہاں تک پہنچائی جا سکے۔ اور آخر میں خبر کے گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 13,500 سے زیادہ صہیونی فوجی نفسیاتی امراض کے علاج کے مراکز سے رجوع کر چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیل کے سرکاری ٹی وی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 13,500 سے زیادہ صہیونی فوجیوں نے جنگ سے متاثر ہونے کے باعث نفسیاتی بیماریوں کے مراکز سے رجوع کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کے متعلقہ شعبے میں ہر ماہ تقریباً 1,000 نئے فوجیوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے 51% افراد کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہے اور ان میں سے 43% ذہنی صدمے سے دو چار ہوتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے, پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے مدینے کے زائر خدا کے لیے